گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل علم دین کے پھولوں سے ہمارا یہ سلسلہ مزین ہوا کرتا ہے. آج بھی انشاءاللہ عز و جل بہت اہم سوالات کے جوابات آپ کو سننے کو ملیں گے, آپ آخر تک شامل رہیے گا. ابتداء درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے, اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کی کالز, ویڈیو کالز اور ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کیا کرتے ہیں, انشاءاللہ آج بھی کریں گے. آئیے آپ کی کال سے ہی ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
میرا مفتیان دعوت اسلامی سے سوال ہے کہ ہم جو ایک دوسرے کو سلام کہتے ہوئے آخر میں کہتے ہیں کہ اس جاننے والے کو بھی سلام کہہ دینا, یہ کہنا کیسا؟
انشاءاللہ اس کرتے ہیں. جی حضور, کیا فرمائیں؟
کسی کو ہم سلام جب کرتے ہیں تو اس میں کسی, جیسے وہ کہیں جا رہا ہے تو اس کو یہ کہنا کہ آپ کو جب وہ فلا صاحب سے ملاقات ہو تو ان کو میرا سلام کہہ دینا.
صحیح.
تو شرعی حوالے سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بلکہ اس طرح کی اسلامی تعلیمات اس حوالے سے باقاعدہ موجود ہیں.
ٹھیک ہے.
کہ جیسے نارملی میں اگر آپ کو سلام کرتا ہوں ملاقات کے وقت, السلام علیکم, تو آپ کے لیے جواب کے الفاظ ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اسی طریقے سے جب میں آپ کے ذریعے سے, جیسے ان کا سوال ہے,
جی جی,
تو اس طرح میں اگر آپ کے ذریعے سے سلام, کہ آپ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اگر آپ جائیں تو میرا سلام امیر اہل سنت سے بھی کیجیے گا,
کیجی.
تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اب جب آپ امیر اہل سنت کو میرا سلام پیش کریں گے کہ آپ کو فلاں فلاں صاحب نے سلام پیش کیا تھا, تو اب امیر اہل سنت جو جواب دیں گے,
صحیح,
وہ جواب کا انداز یہ ہوگا علیکا وعلیہ السلام.
ٹھیک ہے.
یعنی آپ نے جو سلام پیش کیا میری طرف سے, تو امیر اہل سنت جواب دیتے ہوئے آپ کو بھی سلامتی کی دعاؤں سے نوازیں گے.
ٹھیک ہے.
علیکا وعلیہ السلام, یعنی آپ پر بھی اور جس نے سلام بھجوایا ہے اس پر بھی سلام ہو.
ٹھیک.
تو باقاعدہ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات موجود ہیں, تو اس لیے کسی کو یوں قاصد بنا کر,
ٹھیک ہے,
اپنا سلام پیش کیا جا سکتا ہے. اور عاشقان رسول کا یہ انداز بھی ہے,
صحیح,
کہ ظاہر طیبہ سے ایک عرض بھی کی جاتی ہے, ظاہر طیبہ روزے پہ جا کر
تو
سلام میرا رو رو کے کہنا. تو اس طرح بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی سلام پیش کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور یہ عاشقان رسول کا طریقہ رہا ہے, حتیٰ کہ صحابہ کرام علی رضوان کی سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی کا وصال کا وقت جب قریب ہے تو جو زندہ ہیں,
صحیح,
وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم بارگاہ رسالت میں پہنچو تو حضور سے میرا سلام عرض کر دینا.
ٹھیک.
تو یہ طریقہ کار اسلاف سے چلا آ رہا ہے, اور اس پہ کسی قسم کا شرعی حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے کہ میں آپ کے ذریعے سے اپنا سلام کسی شخص کو پہنچاؤں, کہ فلاں سے آپ کی ملاقات ہو تو میرا سلام ان سے کہنا, اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے.
اچھا, یہاں پر مثال کے طور پہ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام آپ عرض کر دیجئے گا, تو کیا میرے لیے یہاں پر کوئی شرعی حکم ہے؟ میرے ہاں کہنے سے مجھ پر لازم ہو جائے گا یا مستحب رہے گا؟
اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے اس بات کو اپنے اوپر ٹھان لیا,
ٹھیک ہے,
کہ ٹھیک ہے میں آپ کا سلام پہنچا دوں گا,
ٹھیک,
تو یہ گویا میری طرف سے ایک امانت آپ کے ذمے ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس کو جب آپ کو یاد ہے اور کوئی شرعی عذر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو اب آپ سلام سے بلا وجہ نہ روکیں، میرا سلام جس شخصیت کو میں پہنچانا چاہ رہا تھا ان تک پہنچا دیں۔
صحیح۔
اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے یاد ہی نہ رہا جن کو سلام کہنا تھا، ان سے ملاقات بھی ہوئی آپ کی لیکن آپ سلام کہنا ہی بھول گئے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کے ذہن میں کہ سلام پہنچاؤں گا ہی نہیں،
صحیح،
قصدن نہیں پہنچاؤں گا، تو اب ایسی صورت میں آپ نے ہاں بھی نہیں بھری،
صحیح،
اور سلام نہیں پہنچایا، تو اس میں بھی کوئی ایسی حرج کی گناہ کی بات نہیں ہے۔ البتہ ایسے میں اگر آپ سلام پہنچائیں گے،
صحیح،
تو میری بھی دل جوئی ہوگی، جب مجھے اطلاع ملے گی کہ آپ نے میرا سلام پہنچایا ہے،
صحیح،
تو میرا بھی دل خوش ہوگا، اور جس کو سلام پہنچایا گیا ہوگا تو یقیناً اس کو بھی میرے سلام سے اس کو بھی خوشی ہوگی۔ تو ایک ذریعہ آپ دو مسلمانوں کے مابین دلوں میں خوشی ڈالنے کا سبب بنے گا۔ تو یوں اچھی اچھی نیتوں کے ذریعے سلام ایک کا دوسرے تک پہنچانا اچھی بات ہے۔
اس میں یہ جو سوالات ذہن میں آ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ بالخصوص جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، تو عموماً جس کی حاضری وہ اپنے خاندان کے افراد سے ملتے ہیں، معافی تلافی کا سلسلہ کرتے ہیں، حج کا موقع ہو یا عمرے کے لیے، اب مثال کے طور پہ 50 سے وہ ملے اور 50 نے ان کو یہ کہا کہ بھئی آپ میرا سلام عرض کیجئے گا، اور انہوں نے سب جگہ ہی حامی بھر لی کہ میں آپ کا سلام عرض کر دوں گا، بعض اوقات 50 کے نام بھی یاد نہیں ہوتے، تو کوئی ایسی بیچ کی راہ ہو کہ یہ جو اپنے اوپر ایک چیز لازم کر رہے ہیں یہ گناہگار بھی نہ ہو اور مسئلہ بھی حل ہو جائے۔
اس میں ایک آسان سا جملہ تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلاموں میں سے کئی غلاموں نے، آپ کے کئی عاشقوں نے،
صحیح،
آپ کی بارگاہ میں سلام کے لیے مجھے اپنا قاصد بنایا ہے کہ میں ان لوگوں کا سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔
صحیح۔
آپ جانتے ہی ہیں کس کس نے، اللہ کی عطا سے آپ کو یہ علم ہے کہ کس کس غلام نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، تو ان سب کا سلام قبول فرمائیے۔ ایک تو یہ مجمل ایک اجمالی جواب یہ ہو سکتا ہے، یوں بھی سلام پیش کرنے سے ذمہ داری پوری ہو گئی۔
صحیح۔
لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نام لے کر سلام پیش کرنا، تو یہ اس غلام کے لیے جو نا بڑا ایک اس کے دل کی خوشی کہ میرا نام حضور کی بارگاہ میں لیا گیا ہے، حتیٰ کہ اس کو ہم اس روایات سے لے سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سلام پیش کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو فرشتے اس شخص کا اور اس کے باپ کے نام کے ذریعے سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ کو فلاں بن فلاں نے سلام پیش کیا ہے۔ تو یقیناً جب فرشتے یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے کسی ایک امتی نے سلام پیش کیا ہے اس میں، اور آپ کو فلاں بن فلاں نے سلام، آپ پر فلاں بن فلاں نے درود بھیجا ہے، تو یقیناً یہ اس امتی کے لیے ایک خوشی کا باعث ہے، اور وہ پھولا نہ سمائے کہ میرا نام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں وہ بھی فرشتے پیش کرتے ہیں۔ تو جب فرشتے نام کے ذریعے پیش کرتے ہیں، تو اگر ہمارے پاس وقت بھی ہے اور وہ ہم اپنے آپ میں بھی ہوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے وقت، ہمیں اپنے دیگر مسلمانوں کے سلام بھی پیش کرنا چاہیے۔ نام لے لے کر پیش کریں گے،
وقت ہوتا ہے،
وقت ہوتا ہے، بس اوقات بار بار حاضریاں ہوتی ہیں، تو ہر حاضری میں جس جس کا نام یاد آتا رہے سلام
سبحان
پیش کرتے رہے نام لے کر، تو یقیناً ایک امتی کا نام مدینہ منورہ اور روضہ اطہر کے سامنے آپ کی زبان سے نکلے گا تو نگاہ رحمت تو ہے ہی، مزید انشاءاللہ نگاہ رحمت ہو جائے گی۔
پتہ چل کے ناظرین، اگرچہ سوال تو ایک ہی تھا لیکن اس کے جزیات کتنے بن جاتے ہیں، مزید اس پہ اور بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے اور بھی کالز ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے ہم کالز کو شامل سلسلہ کر دیں۔
میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم مسجد میں گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو امام جو ہے وہ رکوع میں چلا گیا ہے، تو کیا ہم میں پڑھنا یہ لازمی ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالیٰ جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنا لازمی ہے یا اس کے بغیر بھی ہم اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟
جی کیا فرماتے ہیں امام صاحب رکوع میں؟ اچھا یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ جن کو اس بات کا علم نہیں ہے تو وہ نیت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تکبیر کہتے ہیں، پھر ثنا پڑھتے ہیں، اتنی دیر میں امام صاحب رکوع چھوڑ جاتے ہیں۔
دیکھیں اس میں جب امام صاحب رکوع میں چلے گئے نا،
صحیح،
تو اب آپ کی مکمل تمام تر توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ میں بآسانی امام کو رکوع میں پالوں،
جی،
اور ان کی وہ رکعت میری فوت نہ ہو۔
ٹھیک ہے،
تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ امام کو رکوع میں پاتے ہیں تو اب زبان سے نیت کہنا ویسے بھی لازم نہیں ہے.
صحیح.
آپ کے دل میں نیت تو ہے
کہ
میں ظہر کے چار رکعت فرض ادا کر رہا ہوں, جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہوں, تو اتنی نیت دل میں پختہ ہونا ہی کافی ہے. اب جب آپ آئے ہیں تو اب طریقہ کار یہ ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں تو آپ اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ جو ابتدائے نماز میں کہی جاتی ہے, تو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت ہے, تو ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ لیں. اب ہاتھ باندھنے کی حاجت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
دوسری تکبیر کہتے ہی جو رکوع میں جانا ہوتا ہے تو پہلے اللہ اکبر کہا, ہاتھ چھوڑے رکھیں اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں. یہ اس وقت ہے جبکہ امام صاحب کو رکوع میں کتنی دیر ہو گئی آپ کو پتہ نہیں.
پتہ نہیں.
بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحبان جیسے 7 تسبیحات اگر کوئی رکوع میں پڑھے تو یقیناً ان کا رکوع طویل
ہوگا.
تو ایسی صورت میں اگر پہلی رکعت چل رہی ہے اور آپ آئے ہیں امام صاحب رکوع میں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم وبحمدک یہ ثنا پڑھ لوں گا اور پڑھنے کے بعد بھی رکوع میں چلا جاؤں گا تو امام صاحب سر نہیں اٹھائیں گے.
ٹھیک.
یعنی میرا رکوع مل جائے گا مجھے. تو اس صورت میں بہتر ہے کہ ثنا پڑھ کے رکوع کیا جائے. لیکن اگر کسی کو یہ خدشہ ہے کہ میں اس رکوع میں جانے سے پہلے ثنا پڑھوں گا تو ثنا پڑھنے کی صورت میں رکوع فوت ہو جائے گا, تب ثنا نہ پڑھے.
ٹھیک ہے.
سبحانک اللہم یہ پوری پڑھتے ہیں یہ نہ پڑھے بلکہ اللہ اکبر ہاتھ چھوڑے, اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائے. تو یہ طریقہ کار کچھ میں نے عرض کیا. دوسرا یہ کہ سوال میں جب ثنا ہمارے بھائی نے پڑھی ہے تو بہت جلدی پڑی ہے, تو اس میں کچھ چیزیں جن میں مد ہونی چاہیے تھی انہوں نے اس میں مد نہیں کی, جلدی جلدی اس کو پڑھا ہے. تو وَتَعَالَى جَدُّكَ اس کو اس پہ آپ دیکھیں گے نا, وَتَعَالَى.
ٹھیک ہے.
جب ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ تعالی تو لام کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے.
صحیح.
تو یہاں پر بھی وَتَعَالَى جَدُّكَ اس میں کھڑا زبر ہے, اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے.
صحیح.
یعنی وَتَعَالَى جَدُّكَ. لیکن اگر کسی نے جیسے انہوں نے پڑھا وَتَعَالَى جَدُّكَ اس طرح پڑھ لیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی.
صحیح.
نماز میں فساد نہیں آئے گا, لیکن جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق پڑھنا چاہیے اور اچھے اچھے انداز میں ٹھہر ٹھہر کر ہمیں دعائیں پڑھنی چاہیے تاکہ ذوق برقرار رہے. جلد بازی میں وہ ذوق نہیں رہتا.
صحیح.
ٹھہر ٹھہر کر موقع ہو, نماز کا وقت بھی موجود ہو اور یا سنتیں پڑھ رہے ہو, فرض کی جماعت کھڑی ہونے میں وقت ہو تو سنتیں آرام آرام سے پڑھیں.
صحیح.
اگر جماعت کھڑی ہونے میں کچھ ہی منٹ باقی رہے گا اور ابھی آپ کی دوسری رکعت ہے تو ایسے میں پھر جماعت پانے کے حوالے سے تھوڑا مختصر کیا جا سکتا ہے, اسپیڈ میں پڑھا جا سکتا ہے, لیکن پڑھنا اسی وقت وہی مقبول ہوگا کہ جس میں تلفظ وغیرہ کی ادائیگی اچھے انداز میں ہو رہی ہو.
ٹھیک. مدی چل کے ناظرین, ثنا سے متعلق جو ابھی کال ہم نے سنی تھی اور مفتی صاحب نے ماشاءاللہ اس کا تفصیلی جواب بھی دیا, اور حقیقت یہی ہے کہ ہم سب کو یہ چاہیے, اور میں بالخصوص مدی چل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ کسی سنی عالم کو اپنی نماز ضرور سنائیں, کیونکہ اس کے اندر جو اذکار ہیں معنی کی تبدیلی کی صورت میں نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے. تو پھر ہم تو مطلب یہ سوچ کر آتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کر آ رہا ہوں لیکن نماز تو ہوئی نہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ نماز مکمل سیکھی جائے, جو اذکار اس میں پڑھے جاتے ہیں, جو تلاوت کی جاتی ہے, اس کو بھی کسی کو سنایا جائے تاکہ نماز میں فساد واقع نہ ہو. پہلا ایس ایم ایس یہ ہے کہ سیدوں کے گھروں میں رشتہ بھیج سکتے ہیں.
سیدوں کے گھروں میں رشتہ مراد یہ کہ سیدہ خاتون ہیں
اور
ان کے گھر میں غیر سید لڑکے کا رشتہ بھیجا جا رہا ہے, تو باقاعدہ طور پہ یہ رشتہ بھیجیں, اور اگر وہ سیدہ کے جو سرپرست ہیں اولیاء ہیں وہ اگر اس کو قبول کرتے ہیں, وہ سیدہ بھی اس رکا پہ راضی ہے اور کوئی شرعی خامی نہیں پائی جا رہی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ سیدہ کا نکاح غیر سید مرد سے نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے.
ایسا نہیں ہے. کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جن صورتوں کو کی رعایت کی جائے تو سیدہ کا غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے, بعض صورتوں میں نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے.
تو یہ تفسیر اگر کوئی نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے تو اگر فتویٰ لینا چاہے اس حوالے سے, بعضوں کو اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ لڑکی جو سیدہ گھرانے سے جن کا سید گھرانے سے تعلق ہے تو بس اوقات ان کے ہاں ذہن یہ بنا ہوتا ہے کہ غیر سید میں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں ہوتا, بعض صورتوں میں نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے.
بعض صورتوں میں ہو جاتا ہے.
ٹھیک.
تو اس لیے فتویٰ حاصل کر لینا ایسی صورت میں بہتر ہے.
جی. اچھا, اگلا ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر کسی پیپر پر صفحے پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہو تو کیا اس کو بے وضو ہم پکڑ سکتے ہیں؟
قرآن پاک کی اگر آیت ایک صفحے پہ لکھی ہے اور اس میں آیت کے علاوہ دیگر جیسے واقعات بھی ہوتے ہیں، کوئی حکایت ہوتی ہے، احادیث ہوتی ہیں، کوئی فقہی مسائل ہوتے ہیں، اس ضمن میں آیت بھی لکھی ہوتی ہیں، تو اگر صرف آیت لکھی ہے تو اب اس پرچے کو بغیر وضو بلا حائل نہیں چھو سکتے. ہاں اگر ایسا ہے کہ کسی کتاب کا کوئی پیج ہمیں نظر آتا ہے، اس کو اگر ہم اٹھا رہے ہیں پکڑ رہے ہیں اور اس میں آیت قرآنی کے علاوہ دیگر حکایات ہیں، واقعات ہیں، فقہی مسائل وغیرہ ہیں، تو اب قرآنی آیت کے جگہ پر ہاتھ نہ لگے بے وضو، دیگر حصے پر اگر ہاتھ لگا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح جو مدنی رسائل وغیرہ ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی محل میں، تو وہ بھی بغیر وضو کے ہم پڑھ سکتے ہیں ایسے میں سے؟
جو مدنی رسائل ہیں یا دینی کتابیں ہیں تو ان کو بے وضو چھونا جائز ہے. بہتر یہ ہے کہ با وضو حالت میں چھوئیں، کیونکہ پتہ نہیں چلتا اب ایک پیج پڑھتے ہیں یہاں تو آیت نہیں تھی
لیکن اگلے
پیج پہ آیت ہوتی ہے، ہم نے پکڑا ہوا اس انداز میں ہوتا ہے، تو بے احتیاطی کا ایک پہلو ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بہتر یہی ہے کہ با وضو حالت میں ہی انسان دینی کتاب کو ہاتھ لگائے، لیکن بے وضو چھونا گناہ نہیں ہے جبکہ ہاتھ بے وضو حالت میں آیت پر نہ لگ رہا.
ٹھیک. مدی چینل کے ناظرین آپ کی کالز ہم شامل کر رہے ہیں، کال دیجئے گا.
یہ سوال پوچھنا ہے کہ کوئی شراب یا زنا جو بھی کام کیا ہے توبہ ٹائپ کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟
دیکھیں اب یہ توبہ کے لیے
اب کیا کریں،
کیا کریں، تو اس میں توبہ کے جو ارکان ہیں ان پہ غور کر لیں کہ توبہ کے جو ارکان ہیں تین ارکان ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ گناہ ہوا ہے، جیسے اگر خاص شراب پینے کے حوالے سے، تو جس نے یہ کام کیا ہے شراب پی ہے تو وہ اس پہ شرمندہ ہو کہ میں نے جو کام کیا ہے یہ انتہائی غلط کام کیا، رب کی نافرمانی والا کام کیا ہے، میں اس پہ پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، شرمسار ہوں. یہ شرمندگی ہونی چاہیے پہلی چیز. اور دوسری یہ ہے کہ فی الحال فوراً اس گناہ سے تائب بھی ہو، رک جائے، چھوڑ دیں. یہ نہیں کہ ندامت بھی ہے لیکن گھونٹ پہ گھونٹ پیے بھی جا رہا ہے،
صحیح،
تو یہ توبہ نہیں ہے.
صحیح.
تیسرا یہ ہے کہ آئندہ شراب نہ پینے کے حوالے سے پختہ ارادہ ہو. تو پھر شراب نوشی سے اگر کوئی توبہ کر رہا ہے تو پہلی چیز اس کی شراب نوشی پر اس کو شرمندگی، شرمساری ہو، ندامت ہو. دوسری فی الحال وہ فوراً چھوڑ چکا ہو. اور تیسرا یہ کہ مستقبل میں آئندہ دوبارہ پینے کا ارادہ نہ ہو.
ٹھیک.
پختہ ارادہ یہ ہو کہ آئندہ پیوں گا ہی نہیں.
صحیح.
تو یہ سمجھیں توبہ کہلائے گی شراب نوشی سے. اب یہ تو یہ توبہ کر رہا ہے.
صحیح.
اب اللہ تعالی جو شراب پینے والے سے ناراض ہوتا ہے تو کیا آیا اس کی توبہ قبول ہو گئی؟ تو آدمی اس پہ اطمینان کر کے نہ بیٹھ جائے.
صحیح.
کہ بس توبہ ہو گئی قبول، اپنے طور پہ شرمندگی کا احساس رہے.
صحیح.
وقتاً فوقتاً اپنے اس گناہ کو یاد رکھے.
صحیح.
کہ ہمارے اسلاف جو ہے نا وہ اگر ان سے بتقاضی بشریت کوئی خطا ہو جاتی تھی تو وہ اس کو یاد رکھتے تھے. کبھی جیسے کسی بزرگ کا گزرنا ہوا ایک جگہ تو وہ بے ہوش ہو گئے، ہوش آنے کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا ہوا، کہا کہ مجھے اپنا ایک زمانہ یاد آ گیا کہ ایک جگہ ایک وقت میں یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھ سے اس مقام پر ایک گناہ سرزد ہو گیا، وہ یاد آ گیا. اس یاد آنے پہ غشی تاری ہو گئی، یہ رو رہے ہیں. تو اس طرح ہمیں اپنے گناہوں کو بالکل بھول نہیں جانا چاہیے.
صحیح.
نیکیاں کریں، اس پہ گھمنڈ نہ کریں. البتہ گناہ اگر سرزد ہو گئے تو ان کو یاد رکھیں. اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک تو یہ کہ توبہ کے جو تقاضے وہ پورے کریں، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اچھے ماحول سے وابستگی.
ٹھیک.
یہ اچھے ماحول سے وابستگی جو ہے نا ان کو توبہ پر استقامت میں مددگار ثابت ہوگی. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جب توبہ کرے تو انسان کچھ نیک اعمال بھی کرے.
صحیح.
جیسے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کا کام کر لو.
صحیح.
تم شوہا، کہ وہ نیکی کا کام اس برائی کے مٹانے کا سبب بن جاتا ہے، مٹا دیتی ہے. تو اب یہ کہ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک صورت ہے صلاۃ التوبہ.
ٹھیک ہے.
دو رکعت نماز پڑھے، وضو غسل اچھی طرح کرنے کے بعد بندہ رب کے حضور حاضر ہو کہ میں اپنے ماضی میں جو کام کرتا رہا ہوں آج ان تمام گناہوں سے توبہ کر کے بس تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، مجھے سابقہ گناہوں سے توبہ کی توفیق دے، آئندہ مجھے ان گناہوں کی طرف جانے سے محفوظ رکھ. اس طرح توبہ صلاۃ التوبہ پڑھ کے دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، انسان توبہ پر استقامت اسے نصیب ہوگی، اچھے ماحول اور نیکیوں بھرے ماحول سے انسان جڑا رہے کہ یہ بھی جو ہے نا بہت مفید چیز ہے توبہ پر استقامت پانے کے لیے.
اور دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی پیارا اچھا مدنی ماحول ہمارے سامنے موجود ہے. جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے سلسلے میں تشریف لاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب سے کیا سوال کر رہے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی نابالغ پانی میں ہاتھ ڈال دے تو کیا پانی مستعمل ہو جائے گا؟ وضاحت فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
نابالغ جو بچہ ہوتا ہے تو چونکہ اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہوتا کہ وہ بے وضو ہے تو مکلف نہیں ہے, تو اس اعتبار سے اگر وہ دے درجے سے کم پانی میں اگر بغیر دھلا ہاتھ ڈال بھی دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے پانی مستعمل نہیں ہوتا. وہ پانی قابل استعمال ہے, اس کے ذریعے اس پانی سے جو بالغ آدمی ہے وہ وضو یا غسل کر سکتا ہے.
جی
تو نابالغ کے ہاتھ ڈالنے سے پانی مستعمل نہیں ہوگا.
ٹھیک جی, کالس دیجیے گا مزید.
محمد عقیل شریف اتاری راولپنڈی سرچ کر رہا ہوں. بعض لوگ ایک کلمہ بولتے ہیں, اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی فرما دیں کہ درست ہے یا ایسا کہنا کیسا ہے کہ جس نے جنتی بندہ کسی کو دیکھنا ہو تو جس نے دو شادیاں کی ہیں اس کو دیکھ لے, کیونکہ جس نے دو شادیاں کی ہیں وہ دنیا میں ہی عذاب سہ لیتا ہے, تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ اس پر شرعی رہنمائی فرما دیں.
استغفر اللہ.
دیکھیں یہ مذاق میں بہت ہی سنگین بات اس میں کہی جا رہی ہے. کسی بھی شخص کے جنتی ہونے کا فیصلہ یا کسی بھی شخص کے جہنمی ہونے کا فیصلہ متعین کر کے کہ یہ جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی بھی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا.
صحیح.
تو اب جس نے دو شادیاں کی ہیں تو اس نے چونکہ وہ عذاب میں, یعنی معاشرتی حوالے سے لطیفوں بھرے جملوں میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ اتنی مصیبتوں میں ہوتا ہے, اتنا صبر کر رہا ہوتا ہے
کہ
وہ جنتی ہو گیا. تو دیکھیں کسی نے اگر بچپن سے بڑھاپے تک کوئی گناہ نہ کیا ہو,
جی
نیکیوں بھری زندگی اس نے گزاری ہو,
جی جی
گناہوں سے دور رہا ہو, اسی طریقے سے مصیبت پریشانیاں اس ڈیرا جمائی بھی ہوں جس سے وہ صبر کا پہاڑ بن کے ڈٹا ہوا ہو, تب بھی اس آدمی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے.
بس
جنتی آدمی دیکھنا ہے تو یہ تو جنتی ہے, پکا جنتی, یہ نہیں کہہ سکتے. البتہ یہ ہے کہ جن اعمال پر احادیث مبارکہ میں جنت کے وعدے بیان کیے گئے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ تہجد گزار ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا.
سبحان اللہ.
نمازوں پہ استقامت ہے, وہ اعمال کر رہا ہے جن اعمال کے کرنے پہ جنت کی مختلف نعمتوں محلات وغیرہ کے حوالے سے یہ فضائل بیان کیے گئے ہیں, اور کوئی ان پہ پابندی سے عمل کرتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے کہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ کی قید کے ساتھ, اور یہ معاملہ اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے پہ چھوڑتے ہوئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, امید رکھ سکتے ہیں. متعین کر کے کسی بھی فرد واحد کو ہم اس وقت تک جنتی نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ان کے جنتی ہونے کا بیان قرآن اور احادیث میں نہ آ گیا ہو. جیسے ہم قطعی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں.
سبحان اللہ.
کیوں کہہ سکتے ہیں؟ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے جنتی ہونے کا بیان آ چکا ہے. خلفۂ راشدین جو ہیں ان کے جنتی ہونے کا بیان حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور عشرہ مبشرہ جو ہم 10 افراد کا نام لیتے ہیں, ان کے نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا بیان فرمایا ہے. تو ان کے جنتی ہونے میں ہم شک نہیں کریں گے, یقین کریں گے کہ یہ جنتی ہیں. تو ان کے جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معین فرما دیں جنتی ہونا, ان کو ہم نے تسلیم کرنا ہے, شک شبے میں نہیں پڑنا. لیکن اپنے طور پہ ہم جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والے کیا ہیں؟
صحیح. ہماری حیثیت کیا ہے؟
حیثیت کیا؟
جی مزید کال.
دارالافتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی سودی ادارے کو اپنی بلڈنگ کرائے پر دینا کیسا ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں.
جی کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں اس حوالے سے اگر کوئی بھی شخص آپ کی جگہ رینٹ پر لیتا ہے اور اس میں وہ ایکس وائی زیڈ جائز ناجائز دونوں قسم کے کام کرتا ہے, تو اگر کوئی ایسے کام کرنے والے شخص کو جس کے کاموں میں جائز ناجائز دونوں پہلو ہوں, تو جیسے کہ سودی ادارہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ 100% سودی ہی کام اگر کر رہا ہے, تو بینک ہے تو جائز ناجائز دونوں قسم کے کام وہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں, تو اگر کوئی دیتا ہے تو گناہگار نہیں ہے. یہ کرائے پر دینا اس کے جواز کا ہی فتویٰ ہے. البتہ اگر کوئی بچنا چاہے,
بچنے کا آپشن ہے,
بچنا چاہتا ہے کہ میرے اس مکان میں سودی کام نہ ہو, حرام کام نہ ہو, تو اس لیے میں سودی ادارے کو نہیں دوں گا, تو اس کی مرضی ہے, اچھا ہے. لیکن اگر کوئی دے رہا ہے, دیتا ہے اور اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ یہاں سود پھیلے, اس نے اپنی جگہ لیے کرائے کے لیے, کوئی یہ ادارہ آ گیا یہ نہ آتا, کسی اور کو کرائے پہ دے دیتا, تو اس کا مقصد تھا صرف اپنی جگہ کو کرائے پہ دینا, تو اس صورت میں تو حکم جواز ہے, دے سکتا ہے, گناہگار نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات. ہاں اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ یہاں سے سود کی پروان چڑھے تو اپنے مضموم ارادے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا.
صحیح. اچھا اس میں مزید ذہن میں سوالات یہ آ رہے تھے کہ جیسے بینک کی آپ نے مثال دی یا سودی ادارے کے حوالے سے, بعض ایسے کام ہے کہ جو 100% جن کا پتہ ہے, جیسے ویڈیو گیم کی دکان ہے, کیرم کی دکان ہے, ڈبو کی دکان ہے, وہ ہم نے کرائے پہ دی اور پتہ ہے کہ یہاں ہونا ہی ہے.
ایسے لوگوں کو دکان کرائے پہ نہ دیں.
ظاہر ہے وہ گناہ کا کام,
اگر گناہ کا کام ہو رہا ہے اور وہ ہونا ہی ہے, یا کوئی وہاں پر جو ہے وہ میوزک سینٹر کھول رہا ہے, وہاں ہونا ہی گناہ کا کام ہے, تو ایسی جگہوں, ایسے لوگوں کو جہاں خالصتاً ناجائز کام ہوتے ہوں, گناہ کا کام ہوتا ہو, تو وہاں پر ان لوگوں کو اپنی چیزیں کرائے پر نہ دیں,
حوصلہ شکنی کریں تاکہ
بالکل منع کر دیں. بالخصوص یہ اور زیادہ مرحلہ ہوتا ہے کہ ایسی جیسے مسجد کی دکانیں ہی بسا اوقات ویڈیو گیم
لگے
اور اس طرح کے, بلکہ میوزک سینٹر والوں کو جو گانے وغیرہ بھر بھر کے دے رہے ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کو مسجد کی دکانیں بھی کرائے پہ دی ہوتی ہیں, تو مسجد کمیٹی کو اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے کہ مسجد تو وہ ذریعہ ہے جو نیکیاں پھیلانے کا ایک کام ہوتا ہے, ذریعہ ہوتا ہے. اب وہیں دکان پہ لوگ آ رہے ہیں, مسجد ہی کی دکان پہ جو گانے بھر بھر کے لوڈ ہو کر وہ سن رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, تو مسجد انتظامیہ کو بھی اس حوالے سے تھوڑا احساس کرنا چاہیے, اور مسجد کی دکانیں ایسے لوگوں کو کرائے پہ نہ دیں کہ جن کا کام گناہوں پر مشتمل ہو.
ٹھیک. اچھا ایس ایم ایس جو ہمیں آئے اس میں بات یہ ہے کہ جس کو اگر واش روم کے حوالے سے قطروں کی پرابلم ہو تو اس کے لیے کیا ہے, جیسے نماز وغیرہ کے حوالے سے.
ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ جب تک معذور شرعی کی پوزیشن نہ ہو,
ٹھیک,
قطرے کا جس کو مرض ہے, تو جب تک معذور شرعی کی پوزیشن نہیں بنتی تو اس وقت تک اگر کوئی پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا.
صحیح.
کپڑوں پہ لگے گا, کپڑے کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا.
صحیح.
تو پیشاب کے قطرے نکلنے سے بعض لوگ یہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ کہیں غسل تو فرض نہیں ہو گیا.
صحیح.
تو غسل فرض نہیں ہوتا, غسل فرض ہونے کے اسباب جدا جانا ہے.
ٹھیک. اچھا اسی طرح ایک ایس ایم ایس یہ ہے کہ عام اسلامی بھائی اگر کوئی جس کا انتقال ہو جاتا ہے, کیا اس کو امامے کے ساتھ دفنا سکتے ہیں؟
امامے کے ساتھ جو تدفین ہے وہ علماء کے ساتھ مخصوص ہے.
ٹھیک.
تو علماء ہی جو عالم دین ہیں ان کو امامے کے ساتھ تدفین کی جائے.
ٹھیک. جی مزید کال.
میرا نام محمد سلیم رضا اتاری ہے, میں ضلع بھاولپور محراب والا سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثر مزارات پہ دیکھا جاتا ہے کہ سادہ انسان جو ہوتے ہیں وہ مزارات پر حاضری دیتے ہیں, وہ دل کی گہرائیوں سے تو حاضری دیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اس طریقے کے بیٹھے ہوتے ہیں جن کا نہ نماز سے تعلق ہوتا ہے, نہ شریعت سے تعلق ہوتا ہے, نہ ہی معرفت و روحانیت سے تعلق ہوتا ہے, لیکن وہ الٹی الٹی قسم کے جو ہے نا وہ خرافات انہوں نے وہاں پر رائج کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو سادہ لوگ ہوتے ہیں نہ ان کو نماز کا ذہن دیا جاتا ہے, بلکہ کچھ کھانے پینے اور پہننے کے حوالے سے بھی اس طریقے کا وہ لوگوں کا ذہن بناتے ہیں کہ وہ صحیح معنی میں اولیاء کرام کے راستے سے ہٹ کر اور ان کے راستے پر چل پڑتے ہیں خرافات کھانے پینے پہننے کے حوالے سے. تو اس معاملے میں ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیجیے کہ اصل جو طریقہ ہے اولیاء کرام کا اور مزارات پر حاضری کا وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر.
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اولیاء کرام کی جو سیرت ہے نا, انسان اس پہ غور کرے.
جی.
کہ یہ جو جس ولی کے مزار پہ میری حاضری ہے, مثال کے طور پہ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ مرکز الاولیاء لاہور میں اگر کوئی حاضری دیتا ہے تو وہ ان کی سیرت پہ غور کرے, کیا داتا صاحب نے یہ کام جو اس وقت جن کی نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں دبے لفظوں میں کہ خلاف شرع امور میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو شریعت کے احکام سے دور کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز چھوڑو، نماز میں کیا ہے معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بس اللہ اللہ کرتے رہو بس پہنچ جاؤ گے منزل مقصود تک، نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. جو شریعت اور طریقت کا یہ فرق کرنے والا ایک طبقہ وہ علم دین سے نابلد ہوتا ہے، وہ شریعت کو طریقت کے منافی سمجھتا ہے. تو یہ دبے لفظوں میں انہی لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دام تصویر میں نہیں آنا چاہیے ہرگز. شریعت اور طریقت یہ سمجھیں ظاہر اور باطن ہے. شریعت احکام اسلام کو اپنے کردار پر ڈھالنے کا گویا ایک طریقہ، اظہار کا ایک طریقہ ہے. نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، جو شریعت کے احکامات ہیں ہمارے جسم سے متعلق ان کو ان پہ عمل کرنا. اور طریقت گویا اپنی روحانیت کو ترقی دینے کا نام ہے، اس میں تقویٰ، پرہیزگاری، پاکیزگی، تزکیہ نفس وغیرہ یہ چیزیں. تو یہ دونوں شریعت اور طریقت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، دو الگ الگ کشتیاں نہیں ہیں. تو دونوں ہی کا جامع ہونا چاہیے. اب یہ غور کرے کہ میں جن بزرگ کے مزار پر آیا ہوں انہوں نے تو شریعت و طریقت میں ایسی کوئی تفریق نہیں کی.
صحیح.
تو اب جو ان کے مزار کے احاطے میں بیٹھا ہوا ایک طبقہ ہے جو یہ فرق کرتا ہے اور لوگوں کو نماز وغیرہ اس طرح کے چیز نیک اعمال سے، فرائض و واجبات سے روکتا ہے شریعت و طریقت میں فرق کرنے کے حوالے سے، تو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے.
ٹھیک.
اسی میں ہی عافیت ہے.
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کے کم و بیش 103 سے زائد شعبہ جات ہیں، تو اس میں ایک مزارت اولیاء بھی ایک شعبہ ہے مجلس. تو ظاہر ہے ابھی آپ نے اپنے درد کا اظہار کیا، تو میں تو آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اس مجلس کا حصہ بنیں، اور مزارت پر جو اس طرح کی خرافات دیکھنے میں آتی ہیں تو دعوت اسلامی نیکی کی دعوت کے ذریعے، مدنی قافلوں کے ذریعے وہاں سے ان چیزوں کو ختم کر کر سنتوں کا بول بالا کرنا چاہتی ہے، تو اگر آپ اس میں شامل ہو جائیں گے تو آپ کے لیے بھی انشاءاللہ عزوجل ثواب جاریہ ہوگا. مزید کون؟
میں رخسار احمد عرب شریف سے. میرا دار الافتاء اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ اگر مسبوک امام کے ساتھ دونوں طرف سلام پھیر دے، پھر مسبوک کو یاد آیا کہ ابھی تو ہمارے کچھ رکعتیں باقی تھیں، پھر مسبوک کھڑے ہو کر اپنا نماز مکمل کیا، تو کیا وہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان نہیں دیے تو صبح نہیں ہوئی، تو کیا یہ واقعہ درست ہے؟ رہنمائی فرما دیں
انشاءاللہ. مسبوق
اس کو کہتے ہیں جس کے کچھ رکعتیں نکل گئی ہوں، امام کے ساتھ وہ شامل نہیں ہو سکا شروع سے، تو اب ایسی صورت میں یہ امام جو چاروں رکعتیں یا تین رکعت مغرب کی پڑھ کے جب وہ نماز سے کمپلیٹ کر کے نکل رہا ہوگا تو مسبوق نے ابھی سلام نہیں پھیرنا. اب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر مسبوق بھی ایک سلام پھیر دیا، دوسرا سلام پھیر دیا، اب اس کی توجہ گئی کہ بس اوقات برابر والا بھی کھڑا ہوتا ہے ایک رکعت پورے کرنے کے لیے، تو اس وقت یاد آتا ہے کہ میری بھی کچھ رکعتیں نکلی تھیں، تو اب یہ کھڑا ہو جائے، اپنی جو بقیہ رکعت ادا کرنے کا طریقہ اس کے مطابق ادا کرے، اور آخر میں اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے.
کیونکہ امام کے ایک سلام پھیرتے ہی اب جب اطمینان ہوا کہ اب امام کو سجدہ سہو نہیں کرنا، تو آدمی کو چاہیے کھڑا ہو جائے. اب اس کا ایک انداز یہ کہ جب دوسرا سلام پھیرنے لگے تو اس وقت کھڑا ہو جائے اور اپنی رکعت شروع کرے. اب دونوں سلام پھیر دے گا تو یہ تاخیر ہو جائے گی، تین سبحان اللہ کہنے کی مقدار. تو اس صورت میں تاخیر کے باعث سجدہ سہو اس کے اوپر لازم ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ہاں یہ سوال کا دوسرا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع جو مشہور ہے کہ ایک موقع پہ اذان فجر کی نہیں دی تھی تو سورج صبح صادق نہیں ہو رہی تھی، تو علماء نے اس واقعے کی نفی فرمائی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. تو کسی مستند کتاب میں کوئی ایسا واقعہ مذکور نہیں ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہستی ہے، شخصیت ہے، بہت بلند و بالا ہے، اور یہ جو واقعہ ہے کہ ان کے تلفظ صحیح نہیں تھے تو اس پہ صحابہ نے اعتراض کیا اور اس طرح کر کے ان کو منع کر دیا گیا اذان دینے سے، تو سورج صبح صادق ہی نہیں ہو رہی، صبح صادق ہوگی تو ہی فجر کی اذان ہوگی. تو یہ اس طرح کا یہ واقعہ مشہور ہے، بہت مشہور ہے، بچپن سے ہی سن رہے ہیں. تو یہ اس واقعے کی کوئی اصل معلوم نہیں ہوئی ابھی.
ٹھیک.
غلام رسول اتاری مظفر گڑھ علی گڑھ فلاں شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ دو دوست عمرے پر جا رہے ہوں، ایک کے پاس مالی کفالت نہ ہو اور دوسرا دوست اسے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، جتنے آپ کے پیسے، آدھے میں آپ کے پیسے پے کروں گا، آدھے آپ خود انتظام کر لیں،
بعد میں مجھے دے دینا، کیا میں اس کے آدھے پیسے لے سکتا ہوں اور عمرہ ادا کر سکتا ہوں؟
جی کیا فرمائیں؟
یعنی دو آدمی عمرے پہ جا رہے ہیں، ایک کے پاس پیسے کم ہیں دوسرے کے پاس ہیں، تو یوں آپس میں اس طرح ادھار رقم لے کر جو خرچہ ہوگا وہ خرچہ آپ کر لیں، میرے پاس مثال کے 50,000 ہیں، اس کے اوپر جتنا خرچہ ہے تو وہ آپ کر لیں، جتنا مجھ اضافی خرچہ ہوگا میں آ کے دے دوں گا، تو شرن اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
جی اگلی کال۔
بات جنگ سے عرض کر رہا ہوں جی، میں یہ احرام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تولیہ کا اور دوسرا لٹھے کا جو ہے وہ کمبائن ہم احرام باندھ سکتے ہیں؟ یعنی چادر ایک تولیہ کی ہو جائے اور ایک وہ لٹھے کی ہو جائے جی۔
یعنی اس سوال سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ مطلب ہیں پریشان کتنے، بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن اس کو بھی یہ سمجھنے کے لیے مطلب بیٹھے ہیں کہ کوئی سمجھا ہے،
ترغیب دلائی جاتی ہے تو شاید لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ ضروری ہے۔
ضروری
دیکھیں، احرام کے چادروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ احرام کی جو چادر ہو وہ لٹھے کی ہونی چاہیے یا تولیے کی ہونی چاہیے، اتنا ضرور ہے کہ وہ آپ کے اعضاء سطر کو چھپانے کا کام دے،
ٹھیک ہے،
اتنا کم سے کم وہ کپڑا موٹا ہو۔ اب وہ لٹھے کی دونوں چادریں ہو سکتی ہیں، دونوں چادریں تولیے کی بھی ہو سکتی ہیں، یوں ہی اس کے ایک چادر لٹھے کی ہو جائے اور ایک تولیے کی ہو جائے،
صحیح،
تو اوپر والی تولیے کی تو نیچے والے لٹھے کی، یا اس کا الٹ کر لیں،
صحیح،
تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے، جو آپ کو سوٹ کرے اور بآسانی آپ احرام کی چادر باندھنے کی پریکٹس بھی ہونی چاہیے تو اس جو آپ کے لیے آسان صورت ہو اور جس میں سطر ہو سکے
صحیح
وہ چادر احرام کے اندر استعمال کریں۔
جی اگلی کال۔
میرا نام محمد کامل ہے، میں جدہ شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جب میت کو غسل دیتے ہیں تو اس کے بعد میں ناک میں اور کان میں پھوئے وغیرہ لگاتے ہیں، بعض لوگ لگاتے ہیں بعض نہیں لگاتے، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ اس کا لگانا کیسا ہے اور یہ کس لیے لگائے جاتے ہیں، اور پھر جب لگاتے ہیں تو یہ دفن قبر میں اسی طرح دفن کر دینا چاہیے لگے لگائے پھوئے ناک میں اور کان میں؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ میت کے وہ اعضا جیسے ناک ہے، منہ ہے، کان ہے، تو اس طرح کے جو سوراخ ہیں نا، تو ان میں علماء کرام نے، فقہا نے، جیسے علامہ شامی علیہ رحمۃ در مختار وغیرہ میں اس یہ حکم لکھا ہے کہ اگر کوئی ان جگہوں پہ روئی لگا دیتا ہے ولا باس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ علامہ شامی علیہ رحمٰ نے فرمایا ترکہ اولا، اس کا نہ لگانا یہ بہتر ہے۔ تو یہی بھاری شریعت میں بھی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ روئی وغیرہ نہ لگائیں، جیسے بعض اوقات غسل میت ہونے کے بعد بھی وہ ناک میں روئی لگی ہوتی ہے، منہ میں روئی لگی ہوتی ہے، کانوں کے سوراخوں میں روئی لگی ہوتی ہے، تو بس اوقات دیکھنے میں ایک منظر جو ہے وہ عجیب سا فیل ہوتا ہے دیکھنے والے کو، کہ بالخصوص یہ کہ ایک عالم دین، اس عالم دین کا چہرہ جو ایک نورانیت ایک اس میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ روئی ایسے موقع پہ بڑی عجیب سی لگتی ہے، اس کی حاجت نہیں ہے،
صحیح،
تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ میت کے ناک، کان، منہ میں روئی نہ رکھی جائے۔ ہاں اگر کوئی عارضہ ہے، جیسے بس اوقات کسی کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، ناک سے خون نکلا ہی جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس بلیڈنگ کو روکنے کی حد تک روئی وغیرہ لگانے میں حرج نہیں ہے۔
ایسے میں ہم شامل کر لیتے ہیں کہ غیر مسلم سے مسجد بنوا سکتے ہیں؟
مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں غیر مسلموں سے مدد لینا منع ہے،
ٹھیک،
تو غیر مسلم سے مسجد کے حوالے سے تعاون حاصل نہ کریں۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔